مورخا 13 سفر المظفر 1425 ہجری مطابق 2 اپریل سن 2004 ہجری 25واں پارہ سورہ دخان شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كنتم موقنين. إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون يغرقون كم ركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعم كانوا فيها ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ قان مکی ہے اس میں 357 یا 59 آیتیں اور 346 کلمے من سور اور 1431 حروف مثلیں ہیں اس کے بعد بڑی مبارک بابرکت سورہ ہے اس کے فضائل امام قرطبی نے جو بیان کیے ہیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں فرماتے ہیں کہ مسند دارمی میں یہ روایت نقل کی گئی حضرت ابو رافع سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ الدخان فی لیلۃ الجمعۃ اصبح مغفورا له وزوج من حور العین حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان شریف کی تلاوت کرے اس کو پڑھے تو وہ صبح کو بخشا ہوا ہوگا اور اللہ جل شانہ اس کا نکاح حور عین سے فرمائے رفعہ الثعلبی من حدیث ابی ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثعلبی نے اس کو حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ الدخان فی لیلۃ الجمعۃ اصبح مغفورا له کہ جس شخص نے جمعے کی رات میں سورہ دخان شریف کی تلاوت کی تو وہ بخش دیا جائے گا حضرت مورارا کی ایک اور روایت آئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا من قرأ الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک ایک شخص نے کسی رات میں اب جمعے کی قید نہیں لگتی جس شخص نے کسی رات میں سورہ دخان شریف کی تلاوت کی تو جب وہ صبح کرے گا تو تو حضور نے 1000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اللہ
چوتھی حدیث حضرت ابو امامہ کی آئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا من قرأ حامیم الدخان لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ بن اللہ له بیتا فی الجنہ. کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کی جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس کا گھر بنائے گا. یہ حدیثیں سورہ دخان شریف کی فضیلت کے لیے بیان فرمائی گئی. میں قرطبی نے 3 رکوع ہے, 57 یا 59 آیتیں چھوٹی چھوٹی, مسلسل پڑھا جائے تو یاد ہو جائیں گی, کوئی زیادہ بڑی نہیں. لیکن جمعے کی رات میں اس کی تلاوت بڑی فضیلت کا باب ہے. سبحان اللہ. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کا علم اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو دیا ہی, حتیٰ کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام قرآن مقدس لے کر کے اترتے رہے لیکن مقطعات کے حروف کا علم ان کو بھی عطا نہ فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں اپنے محبوب کو ان مقطعات کے حروف کا علم عطا فرما دیا تھا, اسی لیے جبریل امین جب تشریف لاتے اور کہتے کہ حامیم یا الف لام میم تو حضور فرماتے میں نے جان لیا. یہ اندازہ لگائیں کتنے کم ظرف ہیں وہ لوگ جو حضور کے علم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے, یقین کر لیجئے کہ دل کے اوپر آرے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی مخلوق میں جو علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا, سید الملائکہ جبریل امین کو بھی نہیں دیا گیا, اور ان کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ بڑی تکلیف ہوتی ہے. خدا کی قسم اللہ نے ہدایت. والکتاب المبین, قسم ہے اس روشن کتاب, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا, انا کنا منذرین, بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں, فیہا یفرقو کل امر حکیم, اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام, امرم من عند رب من عندنا, ہمارے پاس کے حکم سے, انا کنا مرسلین, بے شک ہم بھیجنے والے ہیں, رحمتم من ربک, تمہارے رب کی طرف سے رحمت, انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہی سنتا جانتا ہے, رب السماوات والارض ما بینہما, وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, ان کنتم موقنین, اگر تمہیں یقین ہو, لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں, وہ جلائے اور مارے, ربکم اور رب آبائک الاولین, تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا. کتنی آیتیں ہیں ایک ساتھ اصل میں متعلق, اسی لیے سب کا ترجمہ میں نے ایک ساتھ کر دیا ہے. اب تشریحات ملاحظہ فرمائیں. والکتاب المبین, قسم اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور ہمیں ڈر سنانے والے ہیں, برکت والی رات. اس سلسلے میں زیادہ تر مفسرین اور علماء اس امر کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے, اس لیے کہ قرآن لیلۃ القدر ہی ہوتا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. ایک قول اس میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات یعنی پندرہویں شعبان کی رات ہے, ایک قول یہ بھی. لیکن بعض علماء نے اس سلسلے میں قول کیا کہ نہیں, یہ مرجوح قول ہے, راجح قول وہی ہے کہ یہ قرآن مقدس قدر کی رات میں اتارا گیا. اب اس سلسلے میں ایک سوال اکثر یعنی کمپلیکیشن پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک جگہ تو کہا گیا ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں اترا ہے, اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن, قرآن رمضان کے مہینے میں اترا. ایک قول یہ ہے کہ 23 سال میں, دوسرا قول رمضان میں, اور تیسرا قول کیا ہے فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں اترا. تو تینوں میں آخر اتنا فرق ہے کیسے, اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ میں نے اس سے پہلے بار بتلایا کہ جب کسی آیت سے آیت کا ٹکراؤ, کسی آیت سے حدیث کا ٹکراؤ, حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ ہو تو اس کے سلوشن نکالے جاتے ہیں, اس کو تعویل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
تعویل.
اب حد کی تعویل کی جائے گی, آیت کے اندر اس کے مفاہیم تلا کیے جائیں گے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں, سب صحیح ہے, سب صحیح ہے. آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن پاک یک بارگی اتار دیا, وراتی بھی قدر کی رات. تو پورا قرآن جو ہے لیلت یعنی اس میں لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا وہ ایک ہی رات تھی, وہ کون تھی؟ لیلت القدر. پھر 23 سال میں حالات اور واقعات کے لحاظ سے جیسی ضرورت پڑتی گئی, جیسا ہول پیدا ہوتا گیا, اللہ جل شانہ نے 23 سال میں مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نجمن بعد نجمن تھوڑا تھوڑا کرنا فرمایا, ختم ہوگی بات. اور تیسرا قول کہ رمضان میں اتارا گیا, تو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے, اس لیلۃ القدر کہو یا رمضان کہو, لیلۃ القدر رمضان میں تو ہوتی ہے نا, تو چاہے رمضان کہہ لو چاہے لیلۃ القدر کہہ لو. اچھا, کمال تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں, آج علم اضافہ ہو جائے, میں خود علم اضافہ ہوگا آج مطالعے سے, کہ جتنی ایمانی کتابیں پیغمبروں پر اترتے رہے کل رمضان میں اتری, کل رمضان میں اتری. امام قرطبی نے تشریحات کی ہیں, سن کر کے ایمان روشن روشن ہو جائے. برادر فرمائے کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ نے روایت کیا ہے حضرت واصلہ سے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان, کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں وہ پہلی رات رمضان کی پہلی رات میں اتاری گئی. پھر فرمایا وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان, اور توریت شریف جب اتری تو رمضان کا 6 دن گزرا تھا. پھر فرمایا وانزلت الزبور لاثنتی عشرۃ من رمضان, اور زبور جب اتری تو رمضان کا 12 دن گزر چکا تھا. پھر فرمایا وانزل الانجیل لتماشرت قلت من رمضان, اور انجیل اتری جب رمضان ختم ہونے میں 18 دن باقی رہ گیا تھا. کیا سمجھا؟ رمضان ختم ہونے میں 18 دن باقی رہ گیا تھا. ہاں, وانزل القرآن ل24 مدت من رمضان, اور قرآن اترا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے. رمضان کے کیا مطلب؟ 25 کی نہیں ہوئی بھائی, تو حضور نے تو فرمائی دیا کہ قدر کی رات تم 21, 23, 25, 27, 29 میں تلاش کرو. اختلاف کوئی تھوڑی ہے, اس میں دماغ میں چونکہ گھنٹی فوراً بجنے لگتی ہے نا, یہ تو صاف 27 قدر کی رات 27, ہم نے دماغ کو فٹ کر رکھا ہے نا, تو حضور نے تو فرما دیا کہ 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ 5 راتیں بھی قدر کی راتیں ہیں, تو انہی میں سے 25ویں شب ہے, اور 25ویں شب میں ایک قول کے مطابق قرآن اترا. سبحان اللہ. پھر کہا ہے کہ سبحان اللہ, ایک قول اور نقل کیا وقیل کان ینظر فی کل لیلۃ القدر ما ینظر فی سائر السنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کو، قدر کی رات کو، سال بھر میں جتنا حضور پر اتارنا ہوتا تھا وہ آسمان دنیا کی طرف منتقل فرما دیتا تھا، آسمان دنیا میں فرشتوں کے امور متعلق کر دیے جاتے کہ ایک سال میں اتنی آیتیں قرآن کی اتاری جائیں گی، اتنی سورتیں اتریں گی. ایک قول اور نقل کیا گیا ہے کانا افضاء الانزال فی ھذہ اللیلۃ، کہ قرآن کی شروعات جو ابتدا ہوئی وہ لیلۃ القدر سے ہوئی. دیکھیں آگے نا کہ اکرما کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہاں شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن قول صحیح وہی کہ یہ جو ہے قدر کی رات ہے. پھر کہا قتادہ اور ابن زید نے کہا کہ انزل اللہ القرآن کلو فی لیلۃ القدر من ام الکتاب الى بیت العزت فی سماء الدنیا، اللہ تبارک تعالیٰ لیلۃ القدر میں ام کتاب یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت، آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف اتارا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات اور دن میں 23 سال میں وحی اترتی گئی اور قرآن مکمل ہو گیا. اتنے اقوال یہاں نقل کیے گئے. فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا امر تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات بار بار تقریر سن چکے ہیں کہ امر حکمت کیا ہے. احادیث میں آیا ہوا ہے کہ بندے کی موت اور حیات، روزی، غربت، افلاس، صحت، بیماری، قدر کی رات میں، سال جو آنے والا ہے اس سال کی قدر کی رات میں جو آ رہی ہے اس میں اس کے لیے اتار دی جاتی ہے. اس سال بندے کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ زندہ رہے گا، یہ مرے گا، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا. پھر فرمایا حدیث پاک روا عثمان بن المغیرۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. حضور نے فرمایا کہ تقطع الاجال من شعبان الى شعبان، ایک شعبان سے دوسرے شعبان کے درمیان آدمی کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے، موت کی ڈوری کاٹ دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے، اس کے گھر میں لڑکا پیدا یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر کے مردوں کی فہرست میں داخل کر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها فان الله ينزل لغروب الشمس الى سماء الدنيا يقول الا مستغفر فاغفر له، الا مبتلئ فعافيه، الا مسترزق فارزقه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. ذكره الثالث. کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی رات کو تم قیام کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی ہے بندے سے پوچھتا رہتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کوئی پریشانی میں ہے اسے نجات دے دوں، کوئی روزی تلاش کر رہا ہے میں اسے روزی دے دوں، کوئی یہ چاہ رہا ہے، کوئی وہ چاہ رہا ہے، کوئی وہ چاہ رہا ہے، تو یہ رب کریم خود بندے سے پوچھتا رہتا ہے. تو فیہا یفرقو کل امر حکیم کا مطلب یہ کہ حکمت کے کام اس دن فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ تیرے ذمہ یہ، تیرے ذمہ یہ. پھر فرمایا قال سأل رجل الحسن وانا عنده روى حماد بن سلمة قال اخبرنا ربی بن کلثوم قال سأل رجل حسن وانا عنده فقال يا ابا سعيد ارايت ليله القدر في كل رمضان هي؟ قال اي والذي لا اله الا هو انها في كل رمضان. ইন্নাহা লাইলাতুল লাতী ইউফরাকু ফিহা কুল্লু আমরিন হাকীম। হযরতে হাম্মাদ ইবনে সালামা কহতে হ্যায় কি মুঝে হযরতে রবিয়া ইবনে কুলসুম নে বাতায়া কি কহতে হ্যায় কি মেয়ে হযরতে রবিয়া কহতে হ্যায় কি মেয়ে হযরতে হাসান কে পাস বৈঠা থা। ইসি আসনা মে এক শখস নে পুছা জো উনকে পাস থা হযরতে হাসান কে পাস থা। হাসান সে মুরাদ ইয়াহ মেরে খেয়াল মে হযরতে হাসান বসরি সে কল নে জব দিয়া গিয়া হযরতে হাসান বসরি হ্যায় ইসলিয়ে কি রওয়ায়াত কে হক কে কে এতবার সে জো গুফতগু কি জাতি হ্যায় উমুমান উসমে হযরতে হাসান বসরি মুরাদ হোতে হ্যায়। کا ابو سعید ہاں دیکھیں جی ابو سعید کیا ہر رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہاں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہر رمضان میں یہ ہوتی ہے اور ہر رمضان میں بندوں کے امور اسی رات کا سیکھتی ہے۔ بہت سارے واقعات نقل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ایک اور بات یہاں دیکھیں کہ جو امور منتقل کیے جاتے ہیں فرشتوں کے ہاتھ وقیل یبدأ فی استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فی لیلۃ البراءت ویقع الفراغ فی لیلۃ القدر، ایک قول میں تطبیق بیان کی ہے۔ تطبیق میں نے تعویل کہا تھا، غلط کہا تھا یار زبان سے، تطبیق بولتے ہیں اس کو جو سلوشن نکالتے ہیں، تعویل نہیں تطبیق۔ ہاں غلط زبان سے دماغ میں کیسے آ گیا تھا، تطبیق ایک قول کہتے ہیں کہ بات رسم یہ ہے کہ امور لوح محفوظ سے جو فرشتوں کو دیے جاتے ہیں یہ شب برات سے شروع ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر تک چلتے رہتے ہیں، لیلۃ القدر میں مکمل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ پھر کہا، اب دیکھیں ذرا اس کو کتنے علمی گفتگو فرمایا کہ فتدفع نسخۃ الارزاق الی میکائیل، تو رزق کے امور حضرت میکائیل کو سونپے جاتے ہیں، ونسخۃ الحروب الی جبریل، اور جنگی امور جبریل امی کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الزَّلَازُ وَالصَّوَاعِقُ وَالْخَسَفُ، اور اس طرح سے زلزلہ، بجلی، زمین میں دھسنا، یہ امور بھی سیدنا جبریل امی کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ وَنُسْخَةُ الْأَعْمَالِ إِلَى اسماعیل صاحب سماع الدنیا وَهُوَ ملک ملک عظیم، اور اعمال یہ فرشتے ہیں، ان کا نام ہے اسماعیل۔ یہ فرشتے کیا نام ان کا؟ اسماعیل۔ یہ آسمان دنیا کے وہ ہیں، یعنی جو ہے فرشتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا ملک عظیم، کہ وہ بہت عظیم فرشتے ہیں۔ وہ تو ان کے ذمہ جو ہے اعمال سپرد کر لیے جاتے ہیں۔ وَنُسْخَةُ الْمَصَائِبِ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ، اور مصیبت و پریشانی کے اعمال اور امور حضرت ملک الموت کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ نے، تو یُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس میں ہر حکمت والا کام سپرد کر دیا جاتا ہے نا۔ اسی لیے ہمارے اصلاح کا طریقہ کار رہا ہے کہ خاص طور سے شب برات اور شب قدر کو بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اہل سنت و جماعت میں مراسم جو پائے جا رہے ہیں دراصل یہ ہمارے اسلاف ہی کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی آیت، کسی نہ کسی حدیث سے کلیکٹڈ ہوتی ہیں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو رسوم ہے نا، یہ رسوم ایسی نہیں پیدا ہو گئی، یہ صاحب کسی نے پیدا کر دیا۔ ان رسوم کے پیچھے کوئی بڑا تاریخی واقعہ ہوگا، کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو آپ کو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے، کہیں نہ کہیں جا کر کے کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت سے کوئی لنک ضرور مل جائے گا اس کو۔ آخر شب برات میں اور شب قدر میں اتنا اہتمام دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ہاں، تو ہندوستان میں اللہ اکبر، شب برات میں اپنے بھی ہوتا ہوگا، اس کو بھی ماشاء اللہ ہوتا ہے، جو پاپولیشن یہاں کی صورت بارت ہے کہ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھا کلکتہ میں اور اس میں بمبئی میں کہ مغرب کی نماز سے لے کر کے فجر تک قبرستان بھرا ہوتا ہے، قبرستان بھرا ہوتا ہے ایک دم، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، صاحب صدقات ہے، خیرات ہے، اس قدر نکالتے ہیں جس کا کوئی حد نہیں. تو یہ دنیا بھر کی بکواسیں صاحب کی، کیوں چراغا کرتے ہو، یہ اسراف فضول خرچی ہے قبرستان میں. ارے قبرستان میں اگر نہیں کی جائے گا تو آدمی فاتحہ پڑھنے جائے گا تو ٹھوکر کھا سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے. اس دنیا پر روشنی کی جاتی، فضول خرچی تھوڑی ہے. تو یہ بیکار سی باتیں ہیں، اس پر توجہ نہیں کرنا چاہیے. امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، اور وہ جن کو بھیجنے والے ہیں وہ انبیاء و مرسلین، یا ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمتن من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت. رحمت کے حوالے سے کئی قول نقل کیے گئے ہیں، لیکن بڑی پیاری بات امام قرطبی تو کبھی کبھی ایسا یعنی خوبصورت سا جملہ بول دیتے ہیں کہ بس پڑھیے اور پڑھ کر کے سن کر کے ایک دم بالکل وجہ میں آ جائیے. کہتے ہیں وقال الزجاج رحمت مفعول من اجله اي ارسلناه ورحمت النبي صلى الله عليه وسلم. رحمت سے مراد کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہم نے رحمت بھیجا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا. اور یہ ہی نہیں، اس سے پہلے سورہ انبیاء شریف میں گزر چکا وما خلقناک الا رحمتا للعالمین. تو حضور تو یقیناً ایسے عظیم رحمت ہیں کہ ان کی رحمت کے مقابل میں ہم اپنی جانوں پر ظالم، وہ ہمارے اوپر رحیم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غم گسار ہیں، ہماری پریشانیوں کے دفع فرمانے والے، ہمارے غم میں رونے والے. اب دیکھیں ہم خود جھوٹ چوری یعنی کون کون سا عمل بندہ کرتا نہیں، تو یہ عمل اپنی جان اور اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بے قرار، ہماری بخشش کی دعا کریں، ہمارے برائی نہیں چاہیں، وہ ہماری بھلائی چاہیں، تو ہم سے بہتر تو وہی ہوئی ہمارے حق میں. سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. آل حضرت کے اشعار، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہتا، سارا تو سامان گیا، سب تو جا چکے ہیں، جان بھی جا چکی ہے، دل بھی جا چکا ہے، خرد بھی جا چکی ہے، عقل بھی، ہوش بھی، سب جا چکے ہیں، تو یہاں پڑا ہوا ہے. ارے اے خدا کے بندو، وہی میرے دل کو ڈھونڈو، شیر دیکھیں، ارے اے خدا کے بندو وہی میرے دل کو ڈھونڈو، وہ ابھی تو تھا یہیں، تو کہاں کھو گیا خدایا. دیکھ رہے ہیں، پھر آگے چل کے کہتے ہیں در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ رس کیسا پایا، دل ابھی تھا غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا، وہ چلا گیا مدینہ منورہ پہنچ گیا. اور ملا کہاں پہ، حضور کے روضہ انور کے سامنے ملا جا کر کے میرا دل، لیکن جان دو کیسا تھا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، زخمی تھا، تڑپ رہا تھا، ملتا ہے خالی نعت پڑھ لی جائے. اللہ اکبر، انہ السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، سماواتی والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے، ان تم موقرین کر بھی یقین، آسمانوں اور زمین کے درمیان. آج کل کی سائنس کی تحقیقات کی روشنی میں کتنے عقدے کھل رہے ہیں. یہ ایک زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں. قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. بالکل اسی زمین کی طرح سے اور بھی زمینیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اسی زمین کی طرح سے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور بھی زمینیں، یا تنزل الامر بینہم کہ ان میں اللہ اترتے ہیں. کیوں؟ لتعلموا تاکہ جان لو کہ ان اللہ قد احاط کل شیء علما کہ اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے. ہر شے پر قادر. بڑے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ صاحب جس طرح سے ہم زمین سطح زمین پر اس طرح جس زمین کے اندر سطحیں ہیں وہ مراد ہے. امام قرطبی ہی نے ایک بڑا پیارا قول نقل کیا کہ نہیں اس طرح سے سات زمینیں ہیں. اسی طرح سے کہاں پہ ہیں وہ؟ کہاں پہ ہیں وہ؟ اللہ ہی اتر جاتا ہے. یہ پلانٹ کی بات کر رہا ہوں, پلانٹ نہیں, ریت پتا وغیرہ مراد نہیں ہے, وہ زمین کہہ رہا ہے قرآن. اور جس طرح سے اس زمین زندگی کے سارے باقیات پائے جاتے ہیں اسی طرح اس زمین پر زندگی کے سارے باقیات پائے جا رہے ہوں گے.
کہاں
یہ تو سائنس ابھی خراب ہے, جو ایک کروڑویں درجے میں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے. قدرت کے مقاصد کو پا جانا اتنا آسان ہے. میں دنگ ہوں خدا کی قسم اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اور سوچ رہا ہوں بالکل اسی طرح سے مخلوقات. بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے اور اس حدیث کے حوالے سے ذرا سا بات آئی تو بتا دوں آپ لوگوں کو. مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس, جس کے اندر انہوں نے اس بات کا قول کیا کہ حضور کے بعد بھی نبوت جاری رہ سکتی ہے اور جس کی بنیاد پر قاریائی نے نبوت پھیلا دیا. یہ کتاب دراصل بنیاد بنی ایک حدیث کی. ایک حدیث ہے, اس حدیث کے تعلق سے علماء نے بڑے قول کیے, ایک کسی نے کہا کہ وہ ضعیف حدیث ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ حضور نے فرمایا آدم کی طرح سے آدم, نوح کی طرح سے نوح, عیسیٰ کی طرح سے عیسیٰ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, 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 وغیرہ. بالکل اسی زمین کی طرح سے وہ زمینیں ہیں اور وہاں بھی اللہ کے مسلم پیغام لیتے اطلاع دے رہے ہیں. اسی بنیاد پر قاسم نانوتوی نے قول کر دیا کہ حضور کی طرح سے اس زمینوں پہ بھی کوئی پیغمبر محمد نام کیا. تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں تو صرف اسی زمین کے خاتم ہیں, ان زمینوں خاتم نہیں ہیں. یہ اس کی بھول تھی, یہ اس کی بھول تھی. جب حضرت آدم, حضرت ہود, حضرت نوح, حضرت آدم وغیرہ وغیرہ کا جو قول کیا گیا, دراصل وہ قول سننا چاہیں گے بتاؤں, وہ قول دراصل یوں تھا کہ قرآن نے خود ہی ہر جگہ اس کی تشریح یاد کر دی, وہ الی آدم قوم ہودا, حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا, تو مخصوص دائرہ تھا. لہذا یہ بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے جس طرح سے اس زمین پر ہود اس طرح سے اس زمین پر ہود, جس طرح سے اس زمین پر آدم اس طرح اس زمین پر آدم, مگر وما ارسلناک الا کافۃ للناس جمیعا. قرآن کہتا ہے کافۃ جمیعا, جتنی بھی زمین یا مخلوقات پائی جا رہی ہیں تمام مخلوقات, چاہے وہ تارا ہو, زہرہ ہو, مشتری ہو, نیپچون ہو, یا جو بھی تلاش کی گئی, کیا سڈنا بیٹھنا کیا ہے, سڈنا ہے یا ایک اس کے علاوہ ابھی جو اور ایک نئی وہ آئی ہوئی ہے کہ مطلب ایک ایسی وہ پائی گئی ہے کہ جو بہت ہی تقریباً 10,000 سال لگے گا وغیرہ جا رہے ہیں وہاں پہ وغیرہ وغیرہ, اللہ بہتر جانے. جتنی زمینیں پائی جا رہی ہیں یا جتنے بھی پلانٹ پائے جا رہے ہیں, جتنے بھی مخلوقات پائی جا رہی ہیں, حضور سب کی خاطر ہے. تو سیدنا آدم, سیدنا ہود, سیدنا عیسیٰ, سیدنا یوسف کے لیے وہ قول تو جائز ہو سکتا ہے, لیکن حضور کے لیے وہ قول جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ قول جائز قرار دے دیا جائے تو نفس قرئی کی تکذیب, اس کا جھٹلانا لازم آ جائے گا. اس سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یار میں بول رہا ہوں ایسا نہیں, بول جاتا ہوں آپ سمجھے, آپ سمجھے نا. تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ رب السماوات والارض ما بینهما, آسمان زمین اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ آسمان کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم, یہ زمین جسم ہے یہ ہم جانتے ہیں. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ براق کے اس سواری کے مطابق جو چلتا تھا حد نگاہ تک اس سے قدم پڑتے تھے, اور ایک زمین سے آسمان کا فلاں 500 برس کا ہے. اب 500 برس پتا نہیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کہ اخروی اعتبار سے, اس لیے کہ اخروی ایسا قرآن نے خود ہی دو قول کیا ہے کہ ایک دن اس کا 10,000 سال کا اور ایک دن اس کا 50,000 سال کا. تو اگر چلو پہلا قول ہی لے لیا جائے 10,000 سال کا, تو 10,000 دنیاوی سال کے اعتبار سے بندہ چلتا رہے تو ایک دن ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ زمین سے آسمان کی مسافت 500 برس کی ہے. تو سائنس تو ابھی یہ سمجھیے کہ اس نقطے سے اٹھ کر کے اس نقطے پر گئی ہوئی ہے بس. آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے گلیکسیز جو ہیں کہ جس میں ایک کنارے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے نوری سال سے پتہ نہیں کتنے ارب سال خرب سال لگے گا, یہ تو ان کی تحقیق ہے. اللہ کی قدرت اس سے ماورا ہے, اس سے ماورا ہے. اسی لیے قرآن جب بیان کرتا ہے تمہارے اندر گٹس ہے نا, ایک مکھی بنا کے دکھا دوں, ایک مکھی بنا کے دکھا دوں بس. سیالوں تلاش سیال کہتی ہے بہت عظیم مرحلہ. ابھی تو ذہن کے ابتدائی قدرت کے ابتدائی حصے کے کروڑویں درجے میں بھی اپنے ذہن کی رسائی کر رہا ہے, ذہن ختم کر رہا ہے, مگر قدرت کا ایک نقطے کا کروڑواں حصہ نہیں ابھی دہ گا رہا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جہاد ہو کر کے گزر گئے, ہمارا جہاد زمین سے چلے, ہر زمین سے گزر گئے, ہر آسمان سے گزر گئے. سوچیں حضور کی عظمت اور اللہ کی قدرت قرآن کے حوالے سے جدید سائنس کی روشنی میں کتنی بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. ان گندم موقعین اگر تمہیں یقین ہو, یہ اہل مکہ خطاب, اہل مکہ تمہارا یقین بڑا متدل ہے, کیوں یقین کر رہے ہو؟ تمہیں کیا وجہ ہے کہ زمین اور آسمان اور آسمان و زمین کے درمیان کی جو فضائی کائنات ہے ان سب کا خالق اللہ, اس تمہارا یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لا الہ الا ہوا یمید, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, تمہارا بھی رب اور تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کا رب سب کا وہی ہے. تو تم تو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں, اسلام کے پیروکار ہیں, مگر انہوں نے شرک کو کفر نہیں کیا تھا, تم کا شرک کو کفر کر رہے ہو؟ اس کا جواب دے. بلہم فی شکی العبون, بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بجائے توجہ دینے کے اگنور کر رہے ہیں, یہ تو بڑی یعنی افسوس کی بات. اب اس کے بعد ایک اور محبوب لگا ہے, یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا, یہ ہے دردناک عذاب. اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے, ہم ایمان لاتے. دخان مبین, دخان کہتے ہیں دھوئیں کو عربی میں, اسی لیے عربی میں سگریٹ پینے کو تدخین کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تدخین, سگریٹ پینا. ہاں ممنوع تدخین. ماں بالکل عربی کا کچوبر نکال دیا ہے, نہ کوئی گرامر ہے نہ کوئی قاعدہ, کچھ نہیں, جو زبان پر آ جائے بول دو. یقین کیجیے ان کی عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ وہ قواعد کے لحاظ سے بولتے ہی نہیں ہیں. یہاں سارے باتیں قواعد کے لحاظ سے پڑھی گئی ہیں, فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے, جار کیا ہے, مجرور کیا ہے, وہ کچھ ممنوع تدخین ختم. سنیں, کہتے ہیں کہ دخان مبین کے تعلق سے کئی قول نقل کیے گئے ہیں. مفسرین نے سلسلے میں جو قول نقل کیا ہے, ایک قول امام قرطبی کہتے ہیں کہ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ قیامت کی علامات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ چند بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذکرون یا ما تذکرون قال نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات فذکر الدخان الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها ونزول عیسی ابن مریم وخروج یاجوج و ماجوج وثلاثه خطوط، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيره العرب، واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے، ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. حضور نے پوچھا کیا بات چیت کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ قیامت کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دس نشانیوں کا ظہور نہیں ہو جائے گا. ان میں سے کچھ جو حضور نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، نمبر ایک دھواں ہو جائے گا وہ آئے گا، نمبر دو دجال نکلے گا، اور دابت الارض نکلے گا، سورج مغرب سے طلوع، عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، روئے زمین پر تین جگہ زمین دھس جائے گی یا لوگ دھسا دیے جائیں گے، مشرق میں، مغرب میں، اور جزیرۃ العرب میں. الجزیرہ جو اور فرمایا، اور آخری نشانی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک آگ ظاہر ہوگی یمن سے جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر کے لائے گی. اس حدیث کی مزید وضاحت ابن کثیر نے بھی کی ہے اور اس میں بھی آئی ہوئی ہے کہ اس آگ کا حال یہ ہوگا کہ وہ ظاہر ہوگی نا تو بڑھے گی، اسے تو لوگ بھاگیں گے، جب لوگ ٹھہر جائیں گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گی، لوگ آرام کریں گے تو وہ بھی رک جائے گی، آرام کرے گی، لوگ قیلولہ کریں گے تو وہ بھی قیلولہ کرے گی، جن کو بھاگیں گے تو وہ بھی پیچھے چلے گی، پیچھا کرتے کرتے ان کو ہانک کر کے لا کے محشر کے میدان میں کھا کر دے گی. یہ سب سے آخری نشانی ہوگی. پھر خیر فرمایا کہ اس دھوئے کی کیفیت یہ ہوگی، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے اللہ اکبر. اور ابا ابو سعید الخدری مرفوعا انہ دخان یہیج بالناس یوم القیامۃ یاخذ المؤمن منہ کالزخمۃ وینفخ الکافر حتی یخرج من کل مسمع منہ. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں مرفوعا روایت کی حدیث مرفوع بیان کرتے ہوئے کہ وہ قیامت کے قریب قیامت کے دن ایک دھواں ظاہر ہوگا کہ جو لوگوں کو مطلب ایک حد سے زیادہ پریشان کر دے گا، لیکن اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ مومن کو وہ دھواں زمین پوری، آسمان پورا، سب دھواں ہی دھواں ہو جائے گا. اس سے جو مسلمان ہوں گے نا ان کو صرف اتنی سی کیفیت ہوگی کہ گلے میں خراش پیدا ہو جائے گی، جسے زکام ہوتا ہے نہیں. لیکن کافروں کے لیے آیا ہوا ہے کہ جسم کے جتنے سوراخ ہیں وہ دھواں اندر داخل ہو کر کے نکلے گا، اس سے ان کی ہلاکت ہوگی. فرمایا ہے اللہ جگہ آئی گری کہ یملأ ما بین المشرق والمغرب ينقص أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيب منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره کہ مشرق و مغرب بھر جائے تو اور یہ 40 دن اور رات رہے گا، مسلسل 40 دن رات دھواں ہی دھواں، پوری زمین اور آسمان سب دھواں. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زکام کسی کیفیت ہوگی اس زکام، لیکن کافروں کی صورت عالی ہوگی، کافر غشی کھا کر سکران نشے کی طرح، اور اس کے منہ سے، اس کے حلق سے، اس کے کان سے، اس کے ناک سے، اس کے پیچھے کے مقام سے، ہر جگہ سے دھواں ہی دھواں نکلے گا. اللہ ہر مسلمان کو بچائے جو اس وقت زندہ رہے، اگر ہمارے زمانے میں آئے تو اللہ ہمیں اس کی آزمائش سے بچائے. بڑے عذاب کی بات. ایک قول یہ نقل کیا گیا اور یہی دراصل علماء نے اس کو ترجیح دی، دوسرا قول نقل کیا گیا. وہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو چکا ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ لوگوں کو دعوت دی تو قبول نہیں کیا، تو اللہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے، تو چنانچہ ان کو گرفت میں لے لیا گیا. کہتے ہیں قال عبداللہ انما کان ھذا لان قریش لما استحسب علی النبی دعا علیہ بسنین کسنی یوسف فاصابهم قحط وجہد حتی اکل العظام فجعل الرجل ينظر الى السماء فیرا ما بینه وبینها کہید الدخان من الجہد. کہتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو نے قحط اتارا تھا، اس طرح سے پر قحط اتارا. بعض لوگ اس دھوئے کی تعویل توجیہ یہ کرتے ہیں، تو ان پر قحط اتارا گیا. چنانچہ صورتحال یہ ہوئی کہ بھوک اور پیاس سے کی صورتحال یہاں تک بڑی کہ مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے، سب مرنے لگے، کھڑے ہوتے تو غشی کھا کے گر جاتے، آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے کل دھواں ہی دھواں نظر آتا. اسی روایت میں آیا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر ابو سفیان ابھی تک ایمان مکی کی بات ہے، ایمان کہاں لائے تھے، وہ آئے اور اس کے بعد کہا کہ محمد آپ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، آپ اتنا بھی رحم نہیں کر سکتے کہ اپنے خدا سے دعا کریں کہ اللہ ان سے مصیبت زائل فرما دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت العالمین دعا فرمائی اور بارش ہوئی، ان کے حالات بدل گئے. لیکن محدثین اور مفسرین کا بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ نہیں، یہ دھواں مراد نہیں ہے بلکہ وہی دھواں جو قیامت والا ہے، کہ وہ اس پر دلیل دیا ہے. کیا کہا؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. وہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن قیامت کا عذاب ٹلے گا نہیں، قیامت کا عذاب ٹلے گا نہیں، آئے گا تو آ گیا بس. جبکہ یہاں پہ عذاب ٹل گیا تھا، حضور نے دعا فرمائی، قحط سالی ہوئی، پھر بارشیں ہوئی، بارش ہوئی، پھر کفر میں لوٹ آئے، جہاں تر و تازگی ہوئی، خوشحالی آئی، پھر کافر جیسا کہ امر شاہ نے شروع کر دیا. لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں پہلا قول ہی صحیح ہے، اس سے مراد قیامت کا گھومنا ہے. چلے آگے چلیں. اَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو متولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر اس سے روگردہ ہو گئے، چہرہ پھیر لیا اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے. اعتراض کرتے تھے، الزام لگاتے تھے نا، ان کو تو کوئی جن آ کر کے پڑھاتا ہے، وہی بتاتا ہے، لہذا یہ کچھ بتاتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ ایک عجمی غلام ہے، وہی ان کو بتایا کرتا ہے، قرآن نے ہر جگہ اس کی تردید کی ہے. تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو سکھایا ہوا ہے، کسی نے سکھایا ہے. صحیح کہا آپ نے، پی ایچ ڈی والوں میں یہی حرکت ہے. صحیح کہا آپ نے، اِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ. ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے. کیا مطلب؟ چلو ٹھیک ہے، ابھی ہم روک دے رہے ہیں عذاب، مگر ہوگا کیا کہ تم پھر وہی کرو گے. رسول تشریف لائے، تم کو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اخلاق کی، اخلاص کی، سب کی، اور پھر تم نہیں مان رہے ہو. اگر تم کو ڈھیل دے دی جائے تو پھر وہی کرنا شروع کر دو گے. یا تو یہ قول یہ ہے کہ آخرت میں ان سے کہا جائے گا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں موقع دیا جائے، لیکن موقع دیا جائے گا تو پھر وہی کرو گے جو دنیا میں کر کے آئے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے. انا منتقمون، بے شک ہم ہی بدلہ لینے والے ہیں. اللہ منتقم حقیقی، اسی لیے اس کی صفت پاک میں سے اسماء حسنہ میں سے ایک لفظ کیا آتا ہے، منتقم. بندہ اگر صبر کر کے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے تو اللہ منتقم حقیقی ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. عزیز المانے غالب, غالب بدلہ لینے والا ہے. لہذا معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, اب دیکھیں یہاں پہ پیرایا بیان پھیر دیا گیا ہے, رخ اس کا بدل دیا گیا ہے. یہاں گفتگو تھی اب تک اہل مکہ کے حوالے سے, اب اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور اسی ضمن میں اہل مکہ کو ٹرایا بھی جا رہا ہے, دھمکایا بھی جا رہا ہے. دونوں باتیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ, اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے آ کر کے کہا کہ ان عبد الی عباد اللہ, اللہ کے بندوں کو مجھے دے دو, میرے سپرد کر دو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں. واللہ تعالو علی علی اللہ, اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کر بڑا نہ بن. انی آتیکم سلطان مبین, میں تمہارے پاس روشن سرحد لے کر کے آیا ہوں, دیکھ میرا ہاتھ چمک رہا ہے, دیکھ میرا آسا زمین پر یہ ازدہا بن جاتا ہے, تناور درخت بن جاتا ہے, یہ ساری نشانیاں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں میں. وَإِنِ عُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ تَرْجُمُونَ, اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا, فرعونیوں سے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, اے موسیٰ یہ بات کرنا چھوڑ دو, نہ جانتے ہو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے. تو سیدنا موسیٰ نے کہا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کی کہ تم مجھے سنگسار کرو, اور جب میں اللہ کی پناہ میں ہوں تو مجھے نقصان کیا پہنچا سکتے ہو, جب میں اللہ کی پناہ میں ہوں یہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَذِرُونَ, اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ. یہ اتنی باتیں اللہ کے رسول کی دل جوئی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتار دی. ان کو بتائیے کہ اس سے پہلے بھی قوموں کو ہلاک کیا گیا, رسول تشریف لائے, رسول نے اپنے پیغام پہنچائے, فرعونیوں نے ضد کی, غرور و تکبر کیا, ہلاک کر دیے گئے. اے اہل مکہ, تمہارا بھی انجام اسی طرح سے ہوگا. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, تو اس نے اپنے رب سے دعا کی یہ مجرم کتنے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو کیا ہوا, فاسر بعباد لیلا انکم متبعون, ہم نے حکم دیا, جب دعا کی, دعا قبول بارگاہ الہی ہوئی, اللہ نے حکم فرمایا میرے بندوں یعنی بنی اسرائیلیوں کو راتوں رات لے کر نکل, ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یہ واقعات سب گزر چکے ہیں. کیا جائے گا, وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا, اور دریا کو یوں ہی جگہ سے کھلا چھوڑ دو. روایت میں آیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے اور پار کر گئے تو دل میں آیا کہ پھر وہی عصا مار کر کے وہ جو 12 راستے بنے تھے پانی میں اس راستوں کو ختم کر دیں, تو اللہ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو, ابھی چھوڑ دو اس کو, بنا ہی رہنے دو راستہ, وہ پیچھے وہ آ رہے ہیں نا, جب بیچ میں پہنچ جائے اس کے بعد تب یہ سب ہوگا. چنانچہ دیکھا راستہ بنا ہوا صاحب, چلے چلتے رہے چلتے رہے, جب بیچ پہنچے اور پانی پانی ڈوب کے مر گئے. وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا, کیا دریا کو یوں ہی کھلا ہوا چھوڑ دو, اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ, یہ ڈوبنے والے لوگ ہیں, ابھی ڈوبا رہا ہوں ان کو. کم تڑکو, بات ختم ہو گئی, پھر وہاں سے پھر بات ختم ہو گئی. یہ تسلی دے کر کے اہل مکہ کو دھمکی دے دی گئی, بات مکمل ہو گئی. اب دوسری گفتگو, کم تڑکو من جنات عیون وزروع مقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک اورثناہا قوماً آخرین, کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے, ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا. ہمارا طریقہ کار یہی ہے, قدرت یہی طریقہ کار اختیار کرتی ہے. جب اللہ کے داعیین, اس کے پیغمبران عظام مرسلین اور رسولوں کے کی دعوت کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے تو بڑی عیش بھری زندگی برپا کر دی جاتی ہے اور ان کی جگہوں پر دوسروں کو قبضہ دلا دیا جاتا ہے. ہے نا، تاریخ پڑھتے جائیے یہ پورے واقعات جگہوں کے سامنے آتے چلے جائیں گے. کسی قوم نے شرکی وہ ہلاک کر دے گی، ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے. سبحان اللہ. آخری آیت کریمہ تھوڑی تشریح طلب ہوگی اسی لیے، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. یہ آیت تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی، فرعونی ہلاک کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان پر آسمان کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا. کیا مطلب صاحب؟ اب اس سلسلے میں تشریح سنیں اور ایمان تازہ کریں. کہتے ہیں کہ کیا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مؤمن الا وله في السماء بابان، باب ينزل منه رزقه وباب يدخل منه كلامه وعمله، فاذا مات فقضاه فبقي عليه. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہوئے حضرت روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے مومن کے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں. اور سنیے گا، ہر بندے مومن کے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کی روزی اترتی ہے اور دوسرے دروازے سے اس کی گفتگو، بات چیت اور اس کا عمل آسمان پر چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ جب بندے مومن انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دروازے رونے لگتے. دوسری حدیث کے پاس وقال مجاہد، اس کی وجہ بتائیے کیوں، یعنی ان لهم لم يعمل الارض عملا صالحا صالحا تبقي عليهم لاجره ولا سعد لهم الى السماء عملا صالحا فتبقي فقد ذلك. اور چونکہ فرعونیوں نے اللہ کے احکام کی پیروی نہ کی تھی، عمل صالح نہ کیے تھے، اس لیے آسمان کا ان کے اوپر رونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. دوسری حدیث سے بات نہ تو جی، قال مجاہد، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے، ان السماء والارض يبكيان على المؤمنين 40 صباحا. حضرت مجاہد کہتے ہیں، مجاہد یہ بڑے تابعی ہیں، اور بخاری شریف میں عموماً حدیث جو امام بخاری لائے حضرت مجاہد کی روایت اس کے اندر ہے، تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بندہ مومن پر 40 صبح روتے رہتے ہیں. پھر فرمایا، حضرت وحییٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو مجھ کو تعجب ہوا کہ آسمان اور زمین روتے ہیں. انہوں نے کہا، اتعجب، تم کو تعجب اس پر ہے کہ آسمان اور زمین روتے ہیں؟ وما للارض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيح وتكبيره فيها دوج كدوج النحل. کہتے ہیں کہ وہ زمین آخر اس بندے پر کیوں نہ روئے کہ جو بندہ اپنے رکوع و سجود سے زمین کو آباد کیے ہوئے گا، اور وہ آسمان اس بندے پر کیوں نہ روئے کہ وہ بندہ اپنی تسبیح اور تکبیر سے اپنے گھر کو ایسا بنائے تھا جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے میں بھرماتی ہے. دویجن کا دویج نحل، کہ رات میں وہ تسبیح کرتا ہے، تکبیر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر فرمایا، کہہ رہے کہ آسمان و زمین کے رونے میں تین قول نقل کیا گیا ہے. پہلا قول بیان فرماتے ہیں کہ انہو کل معروف بکائی الحیوان، یہ رونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو جیسے اونٹنی کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ ریکتی ہے، یا ایک اور دیگر حیوانات، آدمی، انسان وغیرہ، جانور وغیرہ جو انتقال کرتے ہیں کوئی، تو ان پہ قلق ہوتا ہے، اس طرح سے آسمان کا بھی رونا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی قول نقل کیے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ حدیث پاک نقل کرتے ہوئے روایت فرمایا کہ حضرت شریح خضرمی نے کہا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام مسافروں میں پھیلا ہے، اور عنقریب مسافروں میں لوٹ آئے گا، تو مسافروں کے لیے قیامت کے دن مبارکبادی ہو. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، یہ مسافرین کون ہوتے ہیں؟ هم الذين اذا فسد الناس صلحوا،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں میں فساد پیدا ہوا تو ان لوگوں نے اصلاح،
وہ مسافر
مجھے غریب کمانا، غریب یہاں نہیں جو جس کے پاس، غریب عربی میں مسافر کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا.
پھر کہا
تو مقال الا لا غربت علی مومن وما مات مومن فی غربت غائب نہ ہو بباقی ہی الا بقت علیہ السماء والارض،
کہ کوئی بھی مسافر مومن جب حالت سفر میں انتقال کر جاتا ہے تو آسمان و زمین اس کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے کہ زمین کی صلاحیت تھا وہ فسادات سے روکتا تھا لوگوں کو.
پھر قول نقل کیا، اور کئی قول نقل کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھو، مثال دے کے سمجھایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو بیان فرماتے ہیں، یہ قول سوائق المحرقہ کے اندر محدث ابن حجر حیدمی نے بھی نقل کیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت یہ سرخی ہوتی ہے آسمان پر، یہ قتل حسین سے پہلے نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورج غروب ہوتا تھا تو سرخی نہیں ہوتی تھی، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد سرخی، یعنی سرخی مطلب یہ کیا کہ ہوتی نہیں تھی، ہوتی تھی لیکن اتنی گہری، اتنی گاڑھی اور اتنی دیر تک نہیں رہتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ آسمان کا امام حسین پر رونا ہے. پھر آگے چل کر کے ایک اور نقل کر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ ان فر ابن خالد قال ما بقت السماء ولا احد الا علی یحیی ابن زکریا والحسین ابن عرین وہ حمرت وہ بکا اٹھا، کہ آسمان یحییٰ ابن زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کے شہزادے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت حسین ابن علی کے اوپر جیسا رویا اس پر ویسا کسی پر نہیں رویا ہے. کہتے ہیں کہ وہ حمرت وہ بکا اٹھا، اس کی سرخی درست اس کا رونا ہے. پھر کہتے ہیں محمد ابن علی ترمذی کہتے ہیں البكاء ادرار الشيء اذا ادرت العين بمائها قيل بكت، آنکھوں کی پتلی جب آنکھ میں پھرتی ہے تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے نا، وہی رونا ہے. کہتے ہیں اب اس کی مثال دے کر کے سمجھائی ہے، واذا ادرت السماء بحمرتها قيل بكت، جب آسمان پر سرخی پھیل گئی تو یہ آسمان کا رونا ہے، اور جب زمین پر غبار اٹھے تو زمین کا رونا ہے. یہ بیان فرما رہے ہیں، اسے رونے کی تشریحات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ لأن المؤمنین مؤمن نور ومعه نور اللہ فالارض مضیۃ بنوره وان غاب عن عینیک فان فقدت نور المؤمنین اغبرت، کہہ رہے ہیں کہ مومن اللہ کا نور ہے اور جب تک وہ زمین پر ہے زمین کو نور نلا نور بنائے ہوئی ہے، جب انتقال کر گیا زمین تاریخ ہو گئی، جب تاریخ ہو گئی تو روئے گی نہیں. اور اس پر آخری قول میں عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں، آخری قول جو بیان فرمایا ہے اس کو سنے، کہتے ہیں قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ اضاء كل شيء فلما كان اليوم الذي قبض فيه اظلم كل شيء، کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس دن مدینہ منورہ نور نالا نور ہو گیا تھا، ہر شے نور میں ڈوبی ہوئی تھی. اور کہتے ہیں کہ اور جس دن اللہ کے رسول ظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے اور قبر انور میں اتارے گئے تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ہر شے تاریکیوں میں ڈوب گئی اور اس کو رونا ہے، اس کا وہی رونا ہے. امام جعفر سیوطی نے اس پر بڑی تشریحات بیان فرمائی ہیں اپنی خصوصی کتاب شرح الصدور کے اندر، پڑھا اس میں یہ بندہ مومن کے مرنے پر آسمان و زمین کیسے رو گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن چاہے وہ اس امت کا ہو چاہے کسی امت کا ہو، جب انتقال کرتا ہے تو زمین اور آسمان اس پر روتے ہیں، لیکن اگر کوئی کافر مرتا ہے یا نافرمان بندہ مرتا ہے تو اس پر نہیں روتے ہیں. تمام بکتا تو ان فرعونیوں کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، وما كانوا منذرین، اور انہیں مہلت نہ دی گئی کہ وہ بچ سکتے، پانی نے انہیں گھیر کر کے ڈبو دیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ان کی صورت حال یہ کہ ڈوبے پانی میں اور گئے آگ میں.
شیخ خاطر بوستہ میں لکھا ہے کہ ڈوبے پانی میں اور گئے آدمی عجیب سی بات ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا سيدي رب كريم. قرآن مقدس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کے بیان میں، اگر مجھ سے تلاوت میں اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہو میرے اللہ اسے معاف فرما، اور یہ اللہ جو بیان فرمایا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل میں شرف قبول عطا فرما. مالک مولا جن آیات کے حوالے سے تشریح کی گئی ہے خاص طور سے حکیم اور بکت عالم السماء، ان دونوں آیات کی روشنی میں اللہ ہمیں ہماری زندگی کا جو لمحہ موت سے قریب ہو اس میں ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعتقاد اور ایمان کی حفاظت ساتھ ساتھ. اور یہ اللہ جب زمین سے ہم اٹھ جائیں تو مالک مولا آسمان و زمین کی گریہ ازاری ہمارے لیے لازم کر دے. یا اللہ تو کریم ہے، اپنے محبوبین کے زمرے میں ہمارا ہے وہ انصاف فرما، خاتمہ بالخیر فرما، شیطان مردود کے مکر و فریب، نفس کے مکر و فریب سے بچا لے، جنت عطا فرما اور جہنم سے نجات عطا فرما. الہی نجنا من کل ہم و ضیق بجاہ المصطفیٰ بدر الکمالی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.